ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا يشير إلى صدره ثلاث مرار بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وإرزه। ये एक हदीस है मुस्लिम शरीफ की। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके रिवायत करने वाले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद नकल किया है, दरअसल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ईमान और इस्लाम की बुनियाद पर एक मुआशरे की तश्कील फरमाई और सारी चीजों को उसी के साथ जोड़ा। जमाने जाहिलियत में अगर किसी की मदद की जाती थी तो वो खानदान और कबीले की बुनियाद पर, वो अपने खानदान का है, अपने कबीले का है तो वो मदद करो। एक जुमला उनके यहाँ था, उनसुर अखा का जालिमन और मजलूमन, अपने भाई की मदद करो चाहे वो जालिम हो या मजलूम हो। इसी बुनियाद पर मदद की जाती थी। हमारा आदमी है चाहे वो किसी शक्ल में हो, हमें उसी की मदद करनी है। ना हक पर है तो भी करेंगे, हक पर है तो भी करेंगे। ये इनके यहाँ मिजाज था इस्लाम से पहले, और कबीले की बुनियाद ही पर एक दूसरे का तआवुन भी किया जाता था। हुदैबिया के मौके पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ गुफ्तगु करने के लिए कुरैश के नुमाइंदे बनकर हजरत उरवा इब्ने मसूद सकफी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, आए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, बहुत सारी बातें कही। उनमें से एक बात ये कही थी कि ये जो आपके साथ हैं, क्योंकि उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरात सहाबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन को अपने साथ लेकर के आए थे, और वो किसी खानदान और कबीले के साथ मखसूस नहीं थे। मुख्तलिफ खानदानों और मुख्तलिफ कबीलों और मुख्तलिफ कौमियतों से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। तो उरवा इब्ने मसूद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा अपनी गुफ्तगु के ज़िम्न में कि अगर आपके ऊपर कोई आड़ा वक्त आ गया तो ये कोई भी आपका साथ नहीं देंगे, सब आपको छोड़कर भाग जाएंगे। ये उसी उसूल की बुनियाद पर कहा था। जमाने जाहिलियत में कोई आदमी अगर मक्का मुकर्रमा में आकर रहाइश इख्तियार करना चाहता तो उसके लिए जरूरी था कि ان وہ قبائل جو وہاں آباد ہیں، قریش کی جو شاخیں وہاں تھیں، ان میں سے کسی کے ساتھ دوستی کا عہد و پیمان، عقد موالات قائم کرے، عقد حلف قائم کرے. اس کے بغیر باہر کا کوئی آدمی وہاں رہ سکتا نہیں تھا. اس کے بغیر اگر رہے تو کوئی اس کا ساتھ نہیں دے گا. یہی ایک دستور تھا اس زمانے کے اندر، اور اسی بنیاد پر سارے کاروبار ہوتے تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک تعالی نے بھیجا پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاندانوں اور قبیلوں کی بنیاد پر کی جانے والی اس مدد اور اس تعاون اور تناسر کو ختم کر کے اس کی بنیاد ایمان اور اسلام کے اوپر رکھ. گویا ایک ایسا معاشرہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تشکیل دیا جس کی بنیاد خاندان اور قبائل پر نہیں بلکہ ایمان اور اسلام کے اوپر، اور اسی بنیاد پر آپسی حقوق بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلائے. قرآن نے اعلان کیا انما المؤمنون اخوة، ایمان والے آپس میں بھائی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات کے اندر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کیا حقوق ہیں وہ تفصیل سے بتلائے، اور آپ نے واضح کیا کہ یہی وہ رشتہ ہے جس کو قائم کرنا ہے، اور اسی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کی جانی چاہیے. یہ اسی ذیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں. جو لوگ حدیث پاک کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، جن کے سامنے حدیث پاک کا ذخیرہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر کیا حقوق ہیں اپنے مختلف ارشادات میں مختلف مواقع پر بیان کیے. انہی ارشادات میں سے یہ ایک ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا پڑھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اس بھائی چارگی اور رشتہ اخوت کا کیا تقاضا ہے؟ آگے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو بیان فرماتے ہیں. پہلا تقاضا لا یظلمو، کہ وہ تمہارا بھائی ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر کبھی ظلم نہیں کرے گا جیسے ایک بھائی اپنے بھائی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا، اس کا کوئی حق نہیں مارے گا. دوسرا تقاضا بتلایا ولا یخذلو، اور اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. کوئی ایسا موقع آ گیا کہ تمہارے مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی ظالم ظلم کا معاملہ کر رہا ہے، آپ وہاں موجود ہیں، اس منظر کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ اپنے اس مسلمان بھائی پر کیے جانے والے اس ظلم کو دور کر سکتے ہیں، تو شریعت نے آپ پر فرض قرار دیا، ضروری قرار دیا کہ آپ خاموش نہ بیٹھیں، اس ظلم کو دور کریں. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہی حق ہے. یہاں تک کہ کسی مجلس میں اگر کسی کی غیبت کی جا رہی ہے کسی مسلمان بھائی کی، آپ وہاں موجود ہیں، تو آپ کو شریعت نے اس بات کا پابند کیا کہ جو غائب بھائی ہے جس کی غیبت ہو رہی ہے آپ اس کی طرف سے دفاع کریں، جواب دیں غیبت کرنے والے کیا بول رہا ہے، بات نہیں ایسی، یا اس کو روکو ایسا کرنے سے. باوجود استطاعت اور طاقت کے اگر آپ نہیں روکیں گے تو کل کو قیامت میں جب آپ کو ضرورت ہوگی مدد کی, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہیں فرمائیں گے. اور جو اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے دفاع کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دیں گے. حضور کا حضور کی بشارت ہے, اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے. اور اگر مدد دنیا میں بھی مدد فرمائیں گے, آخرت میں بھی مدد فرمائیں گے. تو بہرحال یہ ایسا رشتہ قائم کیا کہ اس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تاکید فرما رہے ہیں. تیسری بات جو فرمائی, ولا یحقرو, وہ اس کو حقیر نہیں سمجھے. گویا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ رشتہ اخوت اور بھائی چارگی اور بندھتو کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو حقیر نہ سمجھیں. آج ہمارے دور کے اندر مختلف وجوہات کی وجہ سے ایک دوسرے کو حقیر سمجھنا بہت عام ہو گیا. دو پیسے دیے ہیں آپ کو اللہ نے مجھے, تو ان دو پیسوں کی وجہ سے اللہ کے وہ بندے جو غریب ہیں اور فقر و فاقہ کا شکار ہیں, ان کو یہ دو پیسے والا یوں سمجھتا ہے یہ حقیر ہے. دو حرف علم کے اللہ نے سکھا رکھے ہیں, تو وہ جو جاہل ہیں وہ نا واقف ہیں, علم سے واقف نہیں ہیں, یہ حضرت عالم صاحب یوں سمجھتے ہیں, اس کو حقیر سمجھتے. دو رکعت نماز پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی ہے, ہدایت دی ہے, تو یہ یوں سمجھ کر کہ میرے جیسا تو کوئی بزرگ ہے نہیں, اپنے اس بھائی کو جو نماز نہیں پڑھتا اس کو جو ہے حقیر سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اور طہارت کی دولت سے آراستہ کیا ہے, گناہوں سے بچنا آسان کر دیا ہے. تو جو اللہ کا گنہگار بندہ ہے, چوری کرتا ہے, شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے, اس کو یہ حقیر سمجھتا ہے. دیکھو گنہگار کے کو کسی بھی مسلمان کو, چاہے وہ گنہگار ہو, چاہے غریب اور فقیر ہو, چاہے کیسی حالت کے اندر ہو, کسی کو بھی حقیر سمجھنے کی, حقیر جاننے کی شریعت اجازت نہیں دیتی. کوئی چوری کرتا ہے, زنا کرتا ہے, شراب پیتا ہے, آپ اس کی اس ناروا حرکت کو برا سمجھیے, آپ نفرت کیجیے اس کے اس چوری والے فعل سے, اس کی اس زنا والے فعل سے, اس کے شراب والے فعل سے, لیکن اس کی ذات سے نفرت مت کرو. جیسے بیمار سے نفرت نہیں کی جاتی, بیماری سے نفرت کی جاتی ہے. آپ کا کوئی بھائی ہے, اس کو کینسر ہو گیا, ٹی بی ہو گئی, تو اب لوگ اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں, اس بیماری کی وجہ سے اس کے ساتھ نفرت کا سلوک نہیں کرتے بلکہ ہمدردی کرتے ہیں. ایسے ہی ہمارا کوئی بھائی اگر گناہ کا شکار ہے, تو ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے کہ ہم اس کو حقیر نہ سمجھیں, اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے اس کی ان حرکتوں سے تو ہم جو ہے نفرت کا اظہار کریں, لیکن اس کے ساتھ ہم ہمدردی کا سلوک کریں. ہم کیسے اس کو اس غلط راستے سے صحیح راستے پر لا سکتے ہیں, ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ کسی گنہگار کو دیکھ کر نفرت کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس گناہ سے اس کو نکالنے کے لیے تم نے کیا کوشش کی, پھر تمہیں کیا پہنچتا ہے اس کو حقیر سمجھنے کا. تو یا ولا یحقرہو, اس کو حقیر نہ سمجھے کسی بھی بنیاد پر. آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, التقویٰ ہاؤنا یشیر الی صدری ثلاث مرار. راوی حدیث کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے التقویٰ ہاؤنا یہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کیا, اور یہ جملہ تین مرتبہ ارشاد فرمایا، التقوی ہاؤنا، التقوی ہاؤنا، التقوی ہاؤنا، تقوی یہاں ہے۔ یہ ارشاد فرما کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو عزت والا وہ ہے جس کے اندر کیا ہو، تقوی ہو۔ قرآن میں باری تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ چونکہ زمانہ جاہلیت میں اور خاص طور پر قریش کے اندر اپنے نسب کے اوپر فخر کرنا بڑا عام تھا، وہ کسی دوسرے کو بہت گھٹیا، کمینہ اور حقیر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تمہارے سب کے ماں باپ ایک ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا، رہے یہ خاندان قبیلے، وہ اس لیے نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اس کے اوپر کیا کریں، فخر کریں، بلکہ وہ تو آپس کی پہچان کے لیے، ایک نام کے بہت سارے آدمی ہیں، محمد یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، بھائی آپس میں پہچاننے کے لیے، یہ فلانا فلاں خاندان سے، فلانی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، اس کی اٹک اس کے ساتھ جوڑ دیں گے تاکہ پہچانا جائے، دوسرا محمد وہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تو گویا وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارف، ہم نے یہ خاندان اور قبیلے اس لیے بنائے ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو، یہ اس لیے نہیں بنائے کہ اس کی بنیاد پر آپ ایک دوسرے پر فخر کرو، دوسروں کو حقیر سمجھو۔ تو کس بنیاد پر آدمی کی عزت ہے اللہ کے ہاں؟ آگے باری تعالیٰ نے صاف فیصلہ فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا، یعنی جب سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار، شریعت کا جتنا زیادہ پابند وہ اللہ کے یہاں عزت والا ہے، آپ نے صاف فرما دیا۔ تو اب تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم اور آپ جان سکتے نہیں۔ تقوی کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ آج تک کوئی ایسا تھرمامیٹر ایجاد نہیں ہوا، نہ قیامت تک سائنسدان ایجاد کر سکتے ہیں جس کے ذریعے سے کسی کے تقوی کا ہم اندازہ لگا سکتے، کسی کے دل کا کیا حال ہے ہم اور آپ نہیں جانتے، ہم اور آپ نہیں جانتے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ ایک صحابی لائے گئے، شراب پی لی، پہلے شراب حلال تھی، سب لوگ پیتے تھے، بعد میں جب حرمت آئی، یہ بھی گویا حضرات صحابہ کی خصوصیت ہے کہ حرمت آتے ہی یک لخ تو اس کو چھوڑ دیا۔ تو کوئی اکا دکا آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں جو چھوڑ نہیں پاتے، ایک صحابی اسی قسم کے تھے، تو ان کو لایا گیا، حضور نے کہا مارو ان کو، سزا جو تھی شراب پینے کی سزا جاری کی۔ پھر دوسری مرتبہ ایسا ہوا، پھر سزا جاری کی گئی، پھر تیسری مرتبہ ایسا ہوا، تو ایک آدمی مجلس میں سے بولا، اللہم لعنہ ما اکثر ما یوتا بھی، یا اللہ اس پر لعنت بھیج، کتنی مرتبہ اس آدمی کو شراب پی ہوئی حالت میں لایا جاتا ہے۔ جب اس آدمی نے یہ کہا، حضور فرما، لا تلعنوہ واللہ ما عالمو انہو یحب اللہ ورسولہ، لعنت مت بھیجو، اللہ کی قسم جہاں تک میں جانتا ہوں یہ آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا۔ تو کسی کے دل کی کیا کیفیت ہے ہم اور آپ نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اسی کے اوپر سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، دیہات کے رہنے والے تھے، اور بس شکل تھے، حسین نہیں تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق ذات دیہات سے جب مدینہ منورہ آتے تھے تو دیہات کی جو چیزیں ہوتی ہیں دودھ ہے، چھاچ ہے اور سبزی ترکاری ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیے کے طور پر لایا کرتے تھے، اور جب وہ واپس جاتے تھے تو دیہات والوں کو شہر کی جن چیزوں کی ضرورت ہوا کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرید فرما کر ان کو دیا کرتے تھے۔ حضور کا ارشاد تھا کہ ظاہر ہمارا شہر ہے، ہمارا دیہات ہے اور ہم ان کا شہر ہیں، یعنی ایک شہر کے آدمی کو دیہات کی جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ظاہر ہماری اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اور ایک دیہات کے آدمی کو شہر کی جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ہم ان کی اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ دیہات سے کچھ لائے تھے، دودھ گھی جو بھی ہو، بازار میں بیٹھ کر کے بیچ رہے تھے اور اس میں مشغول تھے۔ حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا ہے کہ دراصل اس بیچنے کے دوران ان کے قلب کے اوپر ایک غفلت کیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی، حضور اس کو دور کرنا چاہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ان کو پیچھے سے کولی بھر لی، جیسے پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں، نہیں پکڑ لیا زور سے۔ اب انہوں نے، ان کو تو معلوم نہیں کہ کون ہے یہ، کہنے لگے چھوڑو چھوڑو کون ہے کون ہے، ذرا کنکھیوں سے دیکھ لیا تو پتا چلا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر تو انہوں نے اپنی پیٹ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے ساتھ اور زیادہ ملانے کی کوشش کی، حضور بھی سمجھ گئے کہ انہوں نے پہچان لیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یشتری منی ھذا العبد، یہ غلام مجھ سے کون خریدے گا؟ یہاں ایک سوال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مذاق کے اندر بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو یہاں یہ تو آزاد آدمی تھے، ان کو غلام کیوں کہا؟ تو شرح کرنے والوں نے اس کی توجیہ کی ہے کہ دراصل اس وقت وہ مال کے بیچنے میں ایسے غفلت کا شکار تھے، گویا دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، دنیا کے غلام بنے ہوئے، اس لیے حضور نے ان کو لفظ غلام سے تعبیر فرمایا، اور آپ نے جو سینہ ملایا تھا وہ غفلت دور کرنے کے لیے۔ خیر، تو حضور جب حضور نے فرمایا کہ یہ غلام کون خریدے گا تو وہ جواب میں کہنے لگے یا رسول اللہ انک لتجدنی اذن لتجدنی کاسدن، کیا آپ اگر بحیثیت غلام کے مجھے بیچنا چاہیں گے تو آپ مجھے بہت کم قیمت پائیں گے، کیونکہ وہ بدصورت تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک عند اللہ غالی، تم اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہو۔ دیکھو دیکھنے میں بہت یہ تھے، تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں کسی کو حقیر سمجھنے کی جو بنیادیں ہیں وہ سب بیکار ہیں۔ جب شریعت نے ہمیں اس بات کا پابند کیا کہ کسی بھی مسلمان کو حقیر سمجھنا نہیں ہے، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ التقویٰ ہاؤنا، کہ بھائی اس کے دل کی کیا کیفیت ہے ہم جانتے نہیں ہیں، اللہ واقف ہے، اس لیے ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کو حقیر سمجھیں۔ آگے پھر حضور فرماتے ہیں ایک اصولی بات جو ہمیں اپنے دل کے اندر نوٹ کر لینے کی ضرورت ہے، بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، ایک مسلمان کے لیے، ایک آدمی کے لیے، ایک آدمی کی برائی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ یاد رکھ لو، اگر ہمارے دل میں جو ہے کسی کے متعلق حقارت کا خیال اور جذبہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے مطابق ہم سب سے برے ہیں، باقی وہ حقیر ہے کہ نہیں وہ تو اللہ بہتر جانتا۔ تو گویا ایک آدمی کی برائی کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ گئے، وہ گورنر تھے، جانے والوں میں کچھ تو وہ تھے جو عربی النسل تھے، عرب خاندان سے تعلق رکھتے تھے. کچھ موالی یعنی کچھ وہ لوگ تھے جو عجمی تھے, اسلام لائے تھے, عربی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عرب خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے ان کا تو بہت زیادہ اکرام کیا, اعزاز کیا, اور جو دوسرے وہ ایسے نہیں تھے ان کے ساتھ اعزاز و اکرام کا وہ معاملہ نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تو اپنے طرف سے جو گورنر اور حکام مقرر کیے جاتے تھے ان کی بہت نگرانی ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا اس واقعے کا تو خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, اور یہ حضور کا ارشاد بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاه المسلم لکھ کر کے بھیجا, ایک آدمی کی برائی کے لیے کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. آگے حضور فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام, پورا کا پورا اکھا کا اکھا مسلمان اپنے مسلمان بھائی پر حرام ہے. ایک آدمی کا جو وجود ہے نا وجود, اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں. آپ کا وجود ہے, ہر ایک کے وجود میں تین چیزیں. ایک تو اس کا یہ جسم, اس کا ظاہری جسم, اس کو دموہ سے تعبیر کیا اس کی جان. دوسرا اس کا مال, اور تیسرا اس کی عزت اور آبرو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل المسلم علی المسلم حرام, پورا کا پورا مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے, اس کو ذرا برابر بھی ٹچ کر سکتا نہیں ہے, ذرا بھی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. دمو ہو اس کی جان بھی, بلا کسی شرعی وجہ کے ہم کسی کو ایک تماچا بھی مار نہیں سکتے. وہ مال ہو اور اس کا مال بھی, بلا کسی شرعی وجہ کے کسی کی ایک پائی بھی ہم لے سکتے نہیں. وہ عرض ہو اور اس کی عزت اور آبرو, بلا کسی شرعی وجہ کے کسی مسلمان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا جس سے اس کی عزت اور آبرو کے اوپر آنچ آتی ہو, اس کی اجازت نہیں ہے. آج ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, سب سے زیادہ سستی کوئی چیز اگر ہے تو مسلمان کی عزت اور آبرو. ہر کس و ناکس, چاہے وہ عالم ہو, جاہل ہو, شہری ہو, دیہاتی ہو, پڑھا ہوا ہو, ان پڑھ ہو, سب اس کا کوئی لحاظ نہیں کرتا. جب ہم بات کسی کے اوپر بولتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ میرے ان بولوں کے ذریعے سے میرے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو کا کیا حال ہو رہا ہے, میں اس کے بخیے اڈھیڑ رہا ہوں. شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. یہ حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اس کا بہت زیادہ لحاظ کرنے کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشاد جو مختصر ہے اس کو ہم جو ہے اپنے دل میں بٹھا لیں اور اس کا اہتمام کریں. ایک مسلمان کی عزت و آبرو اور اس کی جان اور مال کی حفاظت کو بیان کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر مختلف تعبیرات اختیار کی ہیں. ابھی اس کا موقع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.